وسلم على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال في موضع آخر إنما يتخبر الله من المتقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایمان یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے ایمان اللہ کی طرف سے ایک بخشش ایک عنایت ایک عطیہ ہے جو صرف اور صرف فضل الہی کی بنا پر انسان کو ملتا ہے انسان کی اپنی چاہت یا دوسروں کی کوشش ہو اور اللہ کا فضل نہ ہو تو ساری چاہتوں اور کوششوں کے باوجود انسان کے دل میں ایمان نہیں اتر سکتا اگر ایسا ہوتا کہ فضل الہی کے بغیر انسان مومن بن جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار چاہتوں کے باوجود خواجہ ابو طالب ایمان سے محروم رہ گئے ہزار کوششوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث آزر ایمان سے محروم رہ گئے حضرت نوح علیہ السلام کی تمنا کے باوجود ان کے بیٹے کنعان ایمان سے محروم رہ گئے حضرت لوط علیہ السلام کی بے پناہ محبت کے باوجود ان کی زوجہ ایمان سے محروم رہ گئے انبیاء کرام کی چاہتوں ان کی تمناؤں کے باوجود ان لوگوں کا ایمان سے محروم رہ جانا یہ کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ فضل الہی کے بغیر انسان کو ایمان کی دولت نہیں ملتی اور فضل الہی اگر شامل ہو تو انسان چاہے رنگ و روپ میں کیسا ہی ہو تو حید رومی کو دیکھیں سلمان فارسی کو دیکھیں ابو ذر غفاری کو دیکھیں یحییٰ کلبی کو دیکھیں حضرت وحشی کو دیکھیں یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا فضل ہوا اور پروردگار نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا اس سے پتہ چلا کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے ایک ایسا عطیہ ہے جو دولت و عطیہ فضل الہی کے بغیر مشیت الہی کے بغیر انسان کو نہیں ملتا جس طرح ایمان فضل الہی کا نتیجہ ہے اسی طرح عمل کی توفیق توفیق عمل یہ بھی اللہ ہی کا ایک عطیہ ہے اللہ ہی کا ایک فضل ہے انسان کے دل میں کسی عمل کی توفیق کا ہونا کسی عمل کا جذبہ ہونا کسی عمل کے بارے میں شوق پیدا ہونا یہ توفیق عمل یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو پھر انسان عمل کے لیے ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتا اس کا دل عمل کی طرف مائل نہیں ہو سکتا تو دو چیزیں اللہ کی طرف سے بطور عطیہ انسان کو ملی. ایک ہے ایمان اور ایک ہے توفیق عمل. اب جب بندے کو توفیق عمل بھی ملا, عمل کا کی توفیق بھی مل گئی, تو اب اس کے بعد بندے سے مطالبہ ہے, بندے سے مطالبہ ہے عمل کا. لیکن بندے سے صرف عمل کا مطالبہ نہیں بلکہ حسن عمل کا مطالبہ ہے. ایک ہے عمل اور ایک ہے حسن عمل. ایک ہے کسی عمل کو, کسی کام کو کئی فرق طرف کسی بھی طرف کر لینا, اس کو نفس عمل کہتے ہیں. اور ایک ہے حسن عمل. اللہ کے یہاں حسن عمل مطلوب ہے, حسن عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے حسین چیز ایمان تجھ کو دے دیا. ایمان کے بعد اس کا پہلا تقاضا توفیق عمل بھی ہم نے تجھے دے دیا. اب تیرا تقاضا ابدیت کا, تیرا تقاضا شکرانے کا کہ تیرے اندر صرف عمل نہ ہو بلکہ تیرے اندر حسن عمل ہو. گویا اللہ کی طرف سے حسن عمل کا مطالبہ کیا گیا. اور یہ عجیب نقطہ ہے کہ اللہ کثرت عمل کا بھی مطالبہ کرتا کہ میں نے تجھ کو اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھوں کہ تمہارے اندر کثیر العمل کون ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ عمل کرنے والا کون. نہیں, اس کا مطالبہ یہاں پہ نہیں ہے. کثرت عمل کے بجائے اللہ نے حسن عمل کا مطالبہ کیا ہے کہ میری نگاہ میں وہ عمل مطلوب ہے, پسندیدہ ہے جس عمل میں عمل کا حسن پایا جانا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں حسن کیسے آئے گا, کیسے کسی کو حسن عمل والا کہیں گے. کسی بھی عمل میں حسن کے آنے کے لیے بنیادی طور پر اس کا پہلا, اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ادا کے مطابق ہو. آپ کی سنت اور آپ کی ادا کے مطابق اگر ہے تو وہ عمل حسین کہلائے گا, حسن عمل کے ساتھ مستقل کہلائے گا. اگر وہ عمل سنت سے خالی ہے, یعنی نبی کی ادائیں اس میں پائی نہیں جاتی, تو چاہے وہ عمل ظاہراً دیکھنے میں کتنا پرکشش ہو مگر اللہ کے یہاں وہ حسن عمل, وہ حسین عمل نہیں کہلائے گا اور پروردگار کے یہاں مقبول نہیں بنے گا. تو پہلی شرط کہ سنت کے مطابق ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل پورے طور پہ اخلاص کے ساتھ ہو, اس عمل میں اخلاص الالہیت ہو. اگر وہ عمل اخلاص الالہیت کے ساتھ ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں حسین کہلائے گا, اور وہ عمل چاہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو, بھلا پرکشش ہو, بڑا سے بڑا ہو, لیکن اخلاص اگر نہیں ہے, الالہیت اس میں نہیں ہے, اللہ ہی کا ارادہ نہیں ہے, اللہ ہی کی خوشنودی صرف نہیں ہے بلکہ بندے کی طرف نگاہ ہے, بندوں کی خوشنودی مطلوب ہے, بندوں کو دکھلانا سنانا ہے, اس عمل کے ذریعے کسی کے دل میں اپنی اہمیت, اپنی تعریف کا جذبہ ابھارنا ہے. اگر یہ باتیں آتی ہیں تو یہ اخلاص کے خلاف ہے, اور جس عمل میں اخلاص نہ ہو اس عمل کو حسن عمل نہیں کہا جائے گا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ سنتوں کے مطابق ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل پورے طور پر اخلاص و للہیت کے ساتھ ہو, ذرہ برابر اس میں ریا, ذرہ برابر سنانے کا اندر سے مانتا, ذرہ برابر دوستوں احباب اپنے ہم نوا کے سامنے اپنے اس عمل کو ظاہر کرنا اور دل ہی دل میں خوش ہونا کہ یہ سب مجھے بہتر اچھا سمجھیں گے. یہ جذبہ انسان کو شرک خفی تک لے جاتا ہے, اور یہ جذبہ انسان کے عمل کو بیکار کر دیتا ہے. تو گویا جس حسن عمل کا مطالبہ ہم سے اور آپ سے ہوا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا وہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں. نمبر دو, ہمارا وہ عمل اخلاص الالہیت کے ساتھ ہے یا نہیں. نمبر تین, ہمارے اس عمل میں خشوع خضوع, اس عمل میں انابت, اس عمل میں توجہ, اس عمل میں دھیان اللہ کی طرف ہے یا نہیں. یہ بہت بنیادی بات ہے کہ وہ عمل اس طرح سے ہو کہ عمل کرتے ہوئے دھیان اللہ کی طرف ہو، خیال پروردگار کی طرف ہو، دل کا رخ اللہ کی جانب لگا ہوا ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو، انابت اور توجہ کے ساتھ ہو، اگر یہ تیسری شرط پائی جاتی ہے تو وہ عمل حسن عمل کے ساتھ کہلائے گا، اور جو عمل حسن عمل کے ساتھ متفق ہوتا ہے، چاہے مقدار میں دیکھنے میں چھوٹا کیوں نہ ہو، کم سے کم کیوں نہ ہو، اس عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، وہی عمل انسان کی نجات کا، وہی عمل انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بسا اوقات انسان کا عمل چاہے کتنا بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل میں حسن پایا نہیں جاتا تو چاہے وہ عمل دیکھنے کے اعتبار سے تعجب خیز کیوں نہ ہو، لوگوں کی عقلیں حیران کیوں نہ ہو جاتی ہوں، مگر اللہ کے یہاں ایسا بڑا سے بڑا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. ایک شخص اکبر بادشاہ کا زمانہ، جس زمانے میں ایک شخص اس کا نام فیضی، دوسرے بھائی اس کا نام ابو الفضل، یہ دو بھائی اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنی ہوشمندی، اپنی دانشمندی اور اپنے علمی پروان کی بنا پر مشہور معروف تھے، شاعرانہ مزاج تھا. انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، ایک ایسی تفسیر لکھی جس نے اس زمانے کے لوگوں کو اور آج تک کے لوگوں کو حیران کر دیا، تعجب میں ڈال دیا. قرآن کریم کی تفسیر اس نے صحیح لکھی، قرآن کی تفسیر اس نے صحیح لکھی، کہیں کوئی ایسی تفسیر جمہور اہل سنت و جماعت کے خلاف نہیں لکھی، وہی تفسیر لکھی جو آج ہمارے اکابر جس کو مانتے تسلیم کرتے ہیں، اور اس انداز میں لکھی کہ اس میں کوئی بھی فارسی یا اردو کا کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جس پہ نقطے ہوتے ہیں، ہر ایسے ہی لفظ اس نے استعمال کیا اردو یا فارسی کا جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے، بغیر نقطے والا ہوتا ہے، ایسے ہی لفظ اس نے استعمال کیا. مثال کے طور پہ نبی کا لفظ وہاں کہیں نہیں ہے، نبی کے اندر نون کا نقطہ ہے اور با ہے، یہ نبی کا لفظ کہیں اس نے استعمال نہیں کیا. اس طرح نماز کا لفظ کہیں اس نے استعمال نہیں کیا، نماز میں نقطے کا لفظ آ جاتا ہے. وہ ایسے الفاظ اس نے منتخب کیے، اردو اور فارسی سے ایسے ایسے الفاظ اس نے چنے، اور ایسے ہی الفاظ کو چن کر پورے قرآن کی تفسیر لکھی، اور پوری تفسیر صحیح صحیح لکھی. یہ انسانوں کو اب حیرت میں ڈالنے والی تفسیر تھی جس کا نام سواتع الالہام ہے. مگر دل کا رخ کچھ اور تھا، دل کا خیال کچھ اور تھا، دنیا کی ماہواری تھی، بادشاہ کا قرب تھا، بادشاہ کی طرف سے نوازشوں کا ارادہ تھا، تمنا تھی، تو پروردگار نے اس تفسیر کو قبول نہیں فرمایا. آج اس کے لوگ نام جاننے والے نہیں ہیں، اتنا بڑا کارنامہ ہونے کے باوجود پروردگار نے اس کارنامے کو ڈھانپ دیا، پروردگار نے اس کارنامے پہ پردہ ڈال دیا، اور کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ دل کا رخ صحیح نہیں تھا، اتنا بڑا مجاہدہ، اتنی بڑی کوششیں، راتوں دن کی فکریں کہ میں یہاں پہ کون سا لفظ لاؤں کہ جس لفظ میں نقطہ بھی نہ ہو اور قرآن کی تفسیر بھی صحیح صحیح ہو جائے، اس کے باوجود پروردگار نے دل قبول نہیں کیا. لیکن جب انسان کے دل کا رخ صحیح ہوتا ہے، عمل چاہے چھوٹا ہوتا ہے، پروردگار پر نگاہ ہوتی ہے، تو وہی اس کا عمل انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر باش ہیں، اور حسن خدمت میں ہے، قدموں میں ہے، مگر اپنے عمل کو چھپانا بھی دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلال کیا بات ہے، میں جب جنت میں گیا تو جنت پہ تم آگے آگے چل رہے تھے، جنت پہ تم آگے آگے چل رہے تھے، تیرے کھراون کی آواز، تیرے چپل کی آواز مجھے محسوس ہوئی، میں نے پوچھا یہ کون، تو مجھے بتایا گیا یہ تو بلال ہے. بلال تیرا وہ کون سا عمل، تیرا وہ کون سا عمل جس عمل پر تجھ سے پہلے جنت میں جا چکا ہے، کیا بات ہے، کون سا عمل ہے. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، پیارے نبی کے قدموں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جس عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت عطا فرمائی ہے، اس عمل کا اظہار، اس عمل کو انہوں نے پیارے نبی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا. اس لیے عمل کا اظہار کبھی کبھی انسان کی اندر عجب کو پیدا کر دیتا ہے. انسان کے اندر ریا کو پیدا کر دیتا ہے، سامنے والے کے اندر عظمت، محبت اور تعریف کے جذبے کو پیدا کرتا ہے. اس بنا پر ظاہر نہیں کیا. حضرت بلال نے فرمایا، میرے پیارے آقا، میرا ایک چھوٹا سا عمل ہے. کیا ہے وہ عمل؟ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میں حاجت سے فارغ ہوتا ہوں تو پہلے میں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کر کے میں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ صرف وضو کر لینا اور دو رکعت نماز پڑھنا، یہ کوئی مشکل، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے. مگر حضرت بلال کا یہ چھوٹا مختصر سا عمل، اخلاص اللہیت والا، خشوع خضوع والا، انابت و توجہ والا، سنت کے مطابق والا عمل، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت بلال پہلے سے جنت کے اندر موجود ہیں. یہاں پر حضرت حکیم اقدس رحمۃ اللہ بڑا عجیب ایک سوال لکھا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جائیں گے. جنت کا دروازہ تو سب سے پہلے آپ سے کھلے گا، سب سے پہلے آپ سے کھلے گا. یہ بلال پہلے کیسے پہنچ گئے، یہ بلال پہلے کیسے چلے گئے؟ بڑا عمدہ جواب دیا ہے. فرماتے دیکھو، جتنا بڑا شہنشاہ ہوتا ہے، جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس بڑے بادشاہ سے کسی بڑے بنگلے کی اوپننگ کی جاتی ہے اور اس کے دروازے اسی سے کھولے جاتے ہیں، مگر اس کا جو خاص خادی ہوتا ہے وہ آگے آگے چلتا ہے. اس کا جو خاص خادی ہوتا ہے وہ آگے آگے چلتا ہے. اوپننگ اور دروازہ کھولنے کی نسبت تو بادشاہ کی طرف کی جاتی ہے، مگر جو خادی ہوتا ہے وہ خادی آگے آگے اس کے اعزاز میں چلتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. گویا اللہ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور جنت میں سب سے پہلے داخل کریں گے پیارے آقا کو، مگر اس کے باوجود یہ خادم بلال آگے آگے چلتا ہوگا. بہرحال میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ہاں جس عمل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، جس عمل کے اندر حسن آ جاتا ہے، عمل چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ عمل چاہے مختصر کیوں نہ ہو، وہی عمل انسان کی ترقی کا، نجات کا، رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے. حضرت منصور ابن عمار ایک اللہ کے نیک بندے تھے اور بیچارے تھے. دیکھا ایک چھوٹا سا کاغذ پڑا ہے، اس کاغذ کو دیکھا تو اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ہر ایک کی نگاہ بچاتے ہوئے بہت ہی کنارے کھڑے ہو گئے، کوئی دیکھنے نہ پائے. اس کاغذ کو آہستہ سے تاب کیا، پھر سوچا کیا کروں، میرے اللہ کا نام لکھا ہوا، پروردگار کا نام لکھا، انہوں نے سوچا کہاں ڈالوں، میں اگر کہیں اور ڈالوں گا ہوا سے یہ کاغذ پھر اڑے گا اور ہو سکتا ہے کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے، میں اس کاغذ کو کہاں ڈالوں. سوچتے رہے سوچا جس اللہ نے ایمان دیا ہے، چلو اس اللہ کے نام کو کھا جاؤ. اس کاغذ کو نگل گئے اسی احترام میں جس میں میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. نہیں معلوم میں اس کاغذ کو کہیں اور رکھوں گا تو اڑے گا، کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے گا. میرے اللہ کا نام کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائے کیسے ہو سکتا ہے، اور یہاں رکھنے کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، کہاں رکھوں. انہوں نے سوچا چلو میں اپنے اللہ کے نام کو کھا پی جاتا ہوں. چنانچہ کھا گئے اللہ کو. ان کا یہ چھوٹا سا عمل جو حسن نیت کے ساتھ تھا، اچھے جذبے کے ساتھ تھا، عظمت الہی کے ساتھ تھا، محبت باری کے ساتھ تھا، اللہ کو چھوٹا سی عمل اتنا پسند آیا کہ جس زبان پر انہوں نے کاغذ کو رکھا اور چبا کر جو کاغذ کے اندر گیا، اللہ رب العزت نے ان کے دل ان کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیے. یہ چھوٹا سا ایک عمل تھا. زمانے کے بڑے بڑے علماء، زمانے کے بڑے بڑے مشائخ کے سامنے ان کی باتیں ہوتی تھیں، علم و حکمت کی باتیں ہوتی تھیں، دانائی کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اسرار و رموز کی باتیں ہوا کرتی تھیں. ایک دفعہ ان کے صاحبزادے نے تنہائی میں پوچھا کہ ابو آپ کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں اور حکمت و معرفت کے ایسے موتی آپ نکالتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیسے مجاہدے پر آیا، کتنی محنتوں سے ملا. انہوں نے کہا کسی محنت کسی مجاہدے پر نہیں، بلکہ اللہ کی شان یہ ہے میں نے بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عظمتوں کے ساتھ اپنے اللہ سے دل کو لگا کر اس کاغذ کو میں نے کھا لیا تھا. پروردگار کو میرا یہ چھوٹا سا عمل پسند آیا. اس کے بعد اللہ نے مجھے علم بھی دے دیا، علم نافع بھی دے دیا، اور علم و حکمت کے چشمے اللہ نے زبان سے جاری کر دیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل ہوتا ہے، جس عمل کے اندر اخلاص بھی ہو، الہیت بھی ہو، سنتوں کا خیال بھی ہو، اور خشوع اور خضوع بھی ہو، جس کو حسن عمل کہا جاتا ہے، اسی عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں اس عمل کا درجہ، اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یاد کی میں نے کہ جب حسن عمل ہوگا تو اس حسن عمل کی تاثیر اس کی طاقت و قوت بہت بڑھ جاتی ہے, اور وہی چھوٹا سا عمل انسان کی نجات کا, رفع درجات کا, عزت و مرتبہ کا وہی چھوٹا سا عمل ذریعہ بنتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی حسن عمل کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس انسان کے دل پر اس عمل کا اثر پہنچتا ہے. یہ تو اخروی اعتبار ہے کہ حسن عمل کی وجہ پہ نجات, رفع درجات, عزت و مرتبہ, یہ تو ایک فائدہ. دوسرا فائدہ حسن عمل کا کہ جب انسان کسی عمل کے اندر حسن کا خیال کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اسی عمل کی تاثیر, اس کا اثر انسان کے قلب پر پہنچتا ہے, اور انسان کے قلب کے لیے خاص قسم کی رقت پیدا ہوتی ہے, انسان کے اندر ایک خشیت پیدا ہوتی ہے. جتنے عمل میں جتنا حسن آئے گا آپ کا عمل جتنا حسین ہوگا اتنے ہی آپ کے قلب کے اندر رقت اور خشیت کی شان پیدا ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم کو اندازہ ہو کہ ہمارے قلب میں تفاوت ہے, ہمارے قلب میں سختی ہے, ہمارے قلب میں رقت اور نرمی نہیں ہے, ہمارے قلب کے اندر آہوزاری نہیں ہے, تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے عمل کو حسن کے ساتھ متصل کر دیجئے اور حسن عمل والا بن جائیے, تو وہی حسن عمل آپ کے دلوں پر دستک دے گا, وہی حسن عمل آپ کے دلوں کو جھنجھوڑے گا, وہی حسن عمل آپ کے دلوں میں رقت پیدا کرے گا, وہی حسن عمل آپ کے دلوں کے اندر خشیت اور نرمی کو پیدا کرے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانہ تھا ان کی آزادی کا, ابتدائی زمانہ کچھ ایسے ہی تھا, مگر پھر دیکھیں جب انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر اس کے بعد حبیب ادبی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں کو حاصل کیا, اب ان کا ہر عمل عجیب کا ہو گیا, ہر عمل ان کا عجیب کا ہو گیا. اب کیا اثر پڑا؟ پہلے غفلت ہے, پہلے دوری ہے, آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, قلب کے اندر کوئی آہوزاری اور گری اوتاری نہیں ہے, لیکن اب کیا ہوا؟ ایک شخص نے گلاس میں پانی لیا اور ہاتھ لرزنے لگا, پھر اس پانی کو رکھ دیا, بے تحاشا رونے لگے. کسی نے پوچھا حسن بصری کیا بات, کیا ہوا آپ کو, پانی کو دیکھ کر رونا آ گیا؟ کہنے لگے قرآن کریم کی ایک آیت مجھے یاد آ گئی, ونادا اصحاب الجنہ اصحاب النار ان عبیدوا علینا ما, جہنم میں جہنمی جب ہوں گے اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق میں کانٹے چل رہے ہوں گے, ان کی زبان پہ کانٹے چبھ رہے ہوں گے, وہ بےتاب ہو کر پریشان ہو کر اونچی آواز سے جنتیوں کو آواز لگائیں گے اور یہ کہیں گے اے جنتیوں ذرا تھوڑا سا پانی مجھے دے دو, نا بیز والے ناما تھوڑا پانی ادھر بہا دو, میرے حلق میں پیاس کے کانٹے چل رہے ہیں. وہ حسن بصری جن کا انتقال ہوا تھا انتقال کے موقع پر بہت سے مشائخ نے خواب دیکھا تھا کہ جنت ہے اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو کسی اللہ کے بندے نے فرشتے سے پوچھا کہ جنت کے آگے سارے دروازے کیوں کھلے ہوئے ہیں, تو کہا حسن بصری کا آج انتقال ہوا ہے, اللہ نے ان کے اعزاز میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ جب ان کی روح آئے تو سارے دروازے پکارے اے حسن تو میری طرف سے آ جاؤ, اے حسن تو میری طرف سے آ جاؤ. جس حسن کا مقام اللہ کا اتنا بلند ہے کہ موت پر سارے دروازے کھلتے ہیں, آج اسی حسن کا خیال کیا ہے؟ جب پوچھا کسی نے کیا بات ہے رونے کی تو حسن بصری نے فرمایا پانی کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن بصری کل قیامت کے میدان میں جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں بھیج دیا جائے, اور جس طرح آج میں نے تم سے پانی مانگا ہے کل قیامت میں جہنم میں جانے کے بعد مجھے بھی جہنمیوں کی طرح پانی مانگنا پڑے. اللہ اکبر, آپ سوچیں ذرا کہاں پہلے غفلت کی زندگی ہے, دوری کی زندگی ہے, جو عمل بہتر بنا اس عمل نے ان کے دلوں میں رقت کو پیدا کیا, خشیت کو پیدا کیا, نرمی کو پیدا کیا, تو پانی دیکھ کر اب اپنے انجام کو یاد کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انجام جہنم میں ہو اور آج میں نے تم سے پانی مانگا ہے تو کل مجھے جہنمیوں سے پانی مانگنا پڑے. میرے دوستو, یہی حسن عمل انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے, انسان کے قلب کو بدل دیتا ہے. ہم اور آپ ہمیشہ اپنے بارے میں شکوا کرتے ہیں, کیا کریں نماز میں جی نہیں رکھتا, تلاوت میں جی نہیں رکھتا, کیا کریں طبیعت نہیں رکھتی, دل نہیں جمتا, کیا کریں خوشی خوش نہیں آتا, کیا کریں دعا میں رونا نہیں آتا, کیوں؟ اس لیے پہلے دیکھے تو صحیح کہ خود ہمارا عمل صرف عمل ہے یا ہمارے عمل میں خود نہیں پایا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے, طرف کر رہے تھے, وہ ذات نبوت جس پر قرآن کریم اترا ہے, جن کو قرآن کریم حضرت جبرائیل نے سنایا ہے, اور حضرت جبرائیل آپ کے سامنے آ کر دور کیا کرتے تھے, آپ سے پڑھ کر کتنا مرتبہ ہو سکتا ہے. مگر ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ قرآن پڑھنے میں اٹک گئے, آپ کو شبہ ہونے لگا, لکنے کی ضرورت پیش آ گئی. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تم نے, کیا ہو گیا ہے تم میں سے اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے, تم اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے, تیرے اچھی طرح وضو نہ ہونے پر تیرا وہ وضو جس میں حسن نہیں ہے, تیرا وہ وضو جو اچھا نہیں ہے, اس کا اثر مجھ پہ پڑا اور مجھے قرآن میں شبہ ہونے لگا. اللہ اکبر, ایک مقتدی کا اثر اگر نبی پہ پڑ سکتا ہے تو خود مقتدی اپنا وضو اچھی طرح نہ کرتا ہو, سنتوں کا خیال نہ کرتا ہو, اچھی طرح نماز پڑھنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو, آج اس کی نماز پہ کتنا خراب اثر پڑے گا. یاد رہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز بہتر سے بہتر ہو, روزہ بہتر سے بہتر ہو, تلاوت بہتر سے بہتر ہو, تو اپنے ہر عمل کو حسن کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجیے, جس میں سنتوں کا لحاظ بھی ہو, خشوع خضوع بھی ہو, اخلاص للہیت بھی ہو. یہ تین چیزیں اگر ہوگی تو ہمارا یہ عمل بہتر سے بہتر بنے گا, اور یہی چھوٹا سا عمل انسان کے لیے قابل قبول بنتا ہے. حضرت عامر بن قیس تابعی, عجیب بات لکھی ان کے حالات میں, وہ یومیہ ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں, ہزار رکعت. یہ بات بظاہر کبھی کبھی اشکال ہو سکتا ہے کہ 1440 تو منٹ بنتے ہیں, 24 گھنٹے میں 1440 منٹ بنتے ہیں, اور اس میں ہزار رکعت نفل پڑھنا, تو یہ فرائض, یہ سنن موقت وغیرہ کہاں گئے؟ اللہ رب العزت بندوں کے وقت میں برکت عطا کر دیتے ہیں, جس طرح پروردگار اور یہ عرض کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ وسعت وقت کر دیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں, راضی ہونے کی بنا پر اللہ وقت کے اندر ایسی برکت عطا کر دیتے ہیں کہ اس برکت کے اندر تھوڑا نہیں, تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ بہت سے بہت کام ہو جاتے ہیں. آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو راتوں رات چلے گئے. یہ تو روایت ہے کہ راتوں رات, کیا راتوں رات تشریف لائے, اور بعض ضعیف روایتیں تو یہاں تک ملتی ہیں کہ آپ نکلے دھوم میں ہانی کے مکان سے تو دروازے کی کنڈلی جو نکلتے ہوئے ہلی تھی, جب واپس تشریف لائے تو اس وقت بھی وہ کنڈلی ہل ہی رہی تھی. دیکھیں اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ ساری دنیا, اسات و آسمان, جنت و جہنم, عرش الہی, یہ تمام چیزوں کا سیر ہو جانا, یہ اللہ کی طرف سے وسعت وقت کا معاملہ ہے. تو پروردگار جس بندے سے قادر ہوتے ہیں, اللہ اس کے وقتوں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. تو عامر بن قیس رحمت اللہ علیہ ہزار رکعت روزانہ پڑھتے تھے, مگر کیسی ایسی نماز پڑھتے تھے کہ ہر دو رکعت کو کوئی دیکھے تو دیکھنے والا یوں سمجھے کہ شاید فرشتے نے کہہ دیا ہے کہ تیری یہ آخری نماز ہے. فرشتے نے شاید ان کو کہہ دیا ہے کہ تیری یہ آخری نماز ہے. انسان آخری نماز جس طرح سے پڑھتا ہے, اس طرح عامر بن قیس وہ نماز پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد اخیر میں بے پناہ روتے تھے, تو کسی نے کہا عامر بن قیس کیوں روتے ہو, یہ حسن عمل کا نتیجہ ہے, کیوں روتے ہو اتنی نماز پڑھنے کے بعد؟ کیا تیرا اللہ تیرے ایک سجدے کو بھی قبول نہیں کرے گا؟ کیا تیرا اللہ تیری ایک رکعت کو قبول نہیں کرے گا؟ کہا بھائی اللہ کا معاملہ تو اللہ ہی کے فضل پر ہے, مگر قرآن میں اللہ نے ایک آیت لکھی ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کی شان یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں جو تقوی والے ہوں گے میں تقوی والے کے عمل کو قبول کروں گا. پتہ نہیں میں اللہ کی نگاہ میں اب تک تقوی والا بنا کے نہیں بنا, اگر تقوی والا بنا تو امید اچھی ہے, اور اللہ کی نگاہ میں اگر میں تقوی والا نہیں بنا تو پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. یاد رکھیے, عمل میں جتنا حسن پیدا ہوتا جائے گا, قلب کے اندر خوف آتا جائے گا, عمل میں جتنا حسن آتا جائے گا, قلب میں خشیت و رقت آتی جائے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں, کتنے بڑے ذی القدر ہیں, اور یہ ان صحابہ میں ہیں جن صحابہ کو آپ نے ایک ساتھ جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی, اس میں حضرت معاذ بن جبل شامل. اور کہتے ان کے مناقب ہیں, بڑے عجیب ان کے مناقب, مگر یہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا صحابہ مبارکباد دینے لگے تمہاری زندگی بڑی اچھی رہی پیارے آقا تم سے پوری زندگی خوش رہے پیارے آقا کے چلے جانے کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا اسی جہد و قناعت کے ساتھ آپ زندگی گزارتے رہے جب موت کا وقت قریب آیا بستر پر لیٹے ہوئے تھے حضرت معاذ بن جبل نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر دیا ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید کوئی تکلیف بڑھ رہی ہے کسی نے ان کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ پورا آنسو سے بھر رہا تھا پورا چہرہ آنسو سے تر ہو رہا وہ معاذ بن جبل کسی ساتھی نے کہا معاذ کیا دنیا کے چھوٹنے پر کیا اولاد کے چھوٹنے پر کیا گھر بار کے چھوٹنے پر رو رہے ہو ارے تمہیں تو جنت کی بشارت ہے سنیے چاہے جتنی بشارتیں کیوں نہ ہو حضرت معاذ نے کہا مجھے پیارے اللہ پیارے نبی کے حدیث یاد آئی پیارے نبی کے حدیث یاد آئی ہے اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا تو کچھ کو اللہ نے دائیں ہاتھ میں رکھا کچھ کو اللہ نے بائیں ہاتھ میں رکھا پوچھا حضرت آدم نے دائیں کون اللہ نے کہا سب جنتی سعید ہیں بائیں کون یہ شقی بدبخت جہنمی ہے معاذ کو نہیں خبر معاذ کو نہیں معلوم جس وقت اللہ نے دائیں بائیں ہاتھ میں رکھا تھا معاذ کو معلوم نہیں کہ معاذ دائیں ہاتھ میں تھا کہ بائیں ہاتھ میں تھا میں رو رہا ہوں اے اللہ اس وقت میں تیرے دربار میں آ رہا ہوں آیا ہی آیا تھا تیرے ہی دربار سے جا رہا ہوں تیرے ہی دربار میں اللہ اگر تو نے معاذ کو بائیں ہاتھ میں رکھا ہو تو اللہ روتے روتے تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ پروردگار تو قادر مطلق ہے مجھے بائیں ہاتھ سے نکال کے دائیں ہاتھ میں شامل کر دینا میں اس لیے رو رہا ہوں یہ ہے حضرات صحابہ یہ ہے ہمارے بڑے جن کا عمل حسن کے ساتھ ہوتا تھا تو قلب کا حال بہت اچھا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی طرح حسن عمل کی توفیق عطا فرما کر رفقت قلبی خشیت قلبی اللہ عطا فرمائے اور آنکھوں کے آنسو کے وہ قطرے اللہ عطا فرمائے جو آنسو کا قطرہ انسان کے نصیب کو چمکدار بنا دیتا ہے آنسو کا قطرہ اللہ کے یہاں انسان کو خوش نصیب بنا دیتا ہے تھوڑی دیر کے اس طرح بیٹھیں جیسے نمازوں بیٹھتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو جھکا لیجیے میدان محشر کے اس منظر کو یاد کیجیے کتنے ایسے اچھے اچھے لوگ ہوں گے دنیا میں دیکھنے والے اچھے ہوں گے پتہ نہیں کون سا گناہ پتہ نہیں دل کا کون سا کھوٹ انہیں جہنم میں لے جائے گا جہنم میں پہنچ کر پیاس کی شدت ہوگی ان کی زبان ان کے حلق پہ کانٹے چل رہے ہوں گے کسی پہچان والے کو آواز لگائے گا عزیز علینا ماں دنیا کا وہ دوست گہرا دوست جگری دوست بھی اس کی آواز کو ایسا لگے کہ سنا ہی نہیں اللہ یہ تڑپ تڑپ کر پکارے گا کہیں ایسا نہ ہو ہم گنہگاروں کو اس کی وہی سزا لگانی پڑے نہیں بلکہ ہم اپنے اللہ سے امید لگائے اللہ ہم جنت میں چلے جائیں اور جنت میں جا کر ہم تیری وہاں کی شربتوں سے سرفراز ہوتے رہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہو دل میں آبزاری بھی ہو اپنی زندگی پر ندامت بھی ہو اپنے عمل کے بارے میں خطرہ بھی ہو جو انسان اپنے عمل کو خطرے کے ساتھ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ خطرے سے نکال کر اسے اچھے راہ دکھلا دیتے ہیں میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا محشر کے اس منظر کو یاد کر لیجئے اللہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ اسی لیے دیا کہ میرے بندے آؤ ذرا میرے سامنے جھک جاؤ اور ایسا جھکو کی طرح جھکنا مجھے پسند آ جائے اللہ اللہ بایزید بستامی بایزید بستامی کو اللہ نے کہا انعام فرمایا اے بایزید بتاؤ کیا چاہیے بایزید نے ناز میں آ کر کہا اللہ وہ چاہیے جو تیرے پاس نہیں ہے اللہ وہ چاہیے جو تیرے پاس نہیں ہے پروردگار نے تعجب سے پوچھا بایزید کیا کہہ رہے ہو میں قادر مطلق ہوں میرے اشارے پہ سب چیز بن جاتی ہے کون سی ایسی چیز جو میرے پاس نہیں ہے حضرت بایزید نے ناز کی حالت میں کہا پروردگار ہم گنہگاروں کے آنکھوں کے آنسو تیرے پاس نہیں ہے یہ تو میرے ہی پاس ہے پروردگار نے کہا ہاں ہاں تو نے سچ کہا مگر یہی آنسو کے قطرے تجھے میرا عرش کا سایہ بھی دلا دے گا میری رضا بھی دلا دے گا یہی آنسو کا قطرہ تجھے جنت میں پہنچا دے گا یہی آنسو کا قطرہ پل خراب سے آسانی کے ساتھ تجھے لے جائے گا یہی آنسو کا قطرہ سب کی اندھیریوں سے تجھے بچا دے گا یہی آنسو کا قطرہ تیرے سورج کی گہریوں سے بتا دے گا اللہ اللہ، اس اللہ نے آنسو کے قطرے کتنے قیمتی بنا دیے ہیں، لہذا ضرورت ہے اس پیارے اللہ کے سامنے ایسے آنسو کے قطرے ہمارے آنکھوں میں کم سے کم کر دبا جائے.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
آج تو کوئی ہلکی سی پریشانی مصیبت آ جائے، خاندان کے لوگ، دوست احباب، پارٹنر سب کے سب دور پڑتے ہیں، فون کرنے لگتے ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح خبر میں جانے کے بعد کون سا پارٹنر ہوگا اور کون سا دوست ہوگا جو فون کر کے پوچھے کہ تیرے ساتھ خبر میں کیا ہوا، تیرے کفن کے ساتھ کیا ہوا، تیرے کافور کا لحاظ کیا گیا یا نہیں. ہم نے بہت قیمتی عطر تیرے اوپر محبتوں سے لگا دیا تھا، تو میرا دیوی دوست تھا، تیرے خوشبو کا لحاظ فرشتوں نے کیا یا نہیں کیا، کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا.
تیر میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں.
سوچے ذرا حسن بصری کتنا نیک انسان، کتنا بڑا انسان، مگر ہاتھ میں گلاس کا پانی لیتے آنسو کا قطرہ پانی میں گرتا ہے، ہمارے آنسو کے قطرے چہرے پر بھی نہیں گرتے.
میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ، میرا کوئی نہیں.
آج دنیا میں پریشانی آئی، رات کے دو بج رہے ہوں، آج بھی اپنے جیلی دوست کو، اپنے فرینڈ کو فون کر لیتا ہے، وہ دوڑا دوڑا آ جاتا ہے، اس کی مدد کر لیتا ہے، مگر کل وہاں کون مدد کرنے کو ہوگا.
میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
آپ اٹھائیے اللہم لک الحمد کما یا بدیل جلالی وجهک وعظیم سلطانی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا الله عنا محمدا صلی الله علیه وسلم ما هو اهله. اے اللہ ہم بڑے گناہگار، اللہ بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار، اے اللہ گناہوں کا ڈھیر جو اپنی جگہ پہ رہا، اللہ جو عمل بھی کیا، اللہ وہ عمل بھی کھوٹا کھوٹا ہی رہ گیا، اللہ وہ عمل بھی کھوٹا کھوٹا ہی رہ گیا. اللہ گناہوں کا حساب سے باہر، اللہ اگر کھولتے عمل کا حساب اگر تجھے لینا شروع کر دیا تو اللہ ہم تو وہی پھنس کے رہ جائیں گے، اللہ وہی درد سے رہ جائیں گے، اللہ وہی زمین میں دھنسنے کے قابل بن جائیں گے. اے اللہ تیری شان بہت بلند ہے، اللہ تیری شان بہت بلند ہے. اللہ ہمارے کھوٹے دیکھے، ہمارے کھوٹے عمل کو حسن عمل کے ساتھ تبدیل فرما دے. اللہ تیری شان بہت بلند ہے، اللہ تو نے آخر حضرت وحشی کے دل کو تو نے ہی بدل دیا تھا، حضرت ہندا کے دل کو تو نے ہی بدلا تھا. اللہ اگر تو ان کے دل کو بدل سکتا ہے، اللہ ہمارے کھوٹے عمل کو بدل کر اللہ حسن عمل کے ساتھ قبول فرما لیجیے. اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ایک سجدہ جو جس پر تجھے پیار آ جائے وہ سجدہ ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں تسبیح کی سختی پر تیری رحمت اترتی ہو، اللہ وہ تسبیح ہمیں عطا فرما دے. اللہ وہ تلاوت جس پر تیری رحمت برستی ہو، اللہ کی تلاوت ہمیں عطا فرما. اے اللہ عمل تو کرتے رہے، اللہ ایمان بھی تو نے ہی دیا، اللہ توفیق بھی تو نے ہی دیا، اللہ بدن میں ہمت و طاقت تو نے ہی دیا، اللہ تو نے ہی اپنے گھر میں آنے دیا، اللہ تو نے اپنے گھر میں بیٹھنے دیا، اللہ تو نے اپنے گھر میں دامن پھیلانے دیا، اللہ تو نے
زبان چڑھانے دیا, زبان سے مانگنے دیا, اللہ جو کچھ کام کمزوروں نے کر دیا اللہ تیرے بس میں ہے, اللہ تیرے بس میں ہے, اللہ تو اپنی طاقت کو ظاہر فرما دے. اللہ بایزید بستامی ایک گناہگار خطاکار کے پاس چلے گئے اور جو پیسہ مانگا وہ بھی دے دیا, مسلح بچھا دیا, کپڑے بدلوا دیا اور کہا پیسے جتنا لینا ہے لے لو. پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھایا, اللہ بایزید کے بایزید کی قدرت میں جتنا تھا اتنا کر دیا, اللہ تو اپنی طاقت دکھلا دے. اللہ گناہگار انسان نے توبہ کر لیا, تیری ولایت کے مقام تک پہنچ گیا. اللہ ایک بندے کی حفظ کرنے جتنا تھا اتنا کر دیا, اللہ ہم کمزوروں کے بس میں جتنا تھا اتنا ہم نے کر دیا. اللہ کر دیا چاہے ٹوٹا پھوٹا سہے یا اللہ چاہے چھوٹا سہے مگر کرا تو سہے. اللہ کو اپنی طاقت کو ظاہر فرما کر ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما لے, ہمارے روزوں کو قبول فرما لے, ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے, ذکر و نوافل کو قبول فرما لے, اپنی شاعری میں شان بنا دے اے اللہ, اور آئندہ اپنی شان کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ریاضے سما سے سکھلانے کے جذبے سے, لوگوں کے دلوں میں تعریف آنے کے جذبے سے, لوگ ہم کو اچھا سمجھے اس جذبے سے اللہ کسی بھی کام کے کرتے ہی ہماری حفاظت اللہ حفاظت پر حفاظت پر. ہم بار بار میں سنتے ہیں ایک عالم ہوگا اسے جہنم میں ڈھکے نہ جائے گا, ایک شہید ہوگا جس نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا ہوگا, اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا ہوگا, اپنے بوڑھے ماں باپ کو بے اولاد کر دیا ہوگا, اتنی بڑی قربانی کے باوجود اللہ وہ جہنم میں ڈھکے نہ جائے گا. اللہ خون پسینے ایک کر کے اپنی دولت جمع کرنے والے, تیرے راہ میں خرچ کرنے والے, اللہ تو کہے گا تیرا مال مجھے پسند نہیں آیا, چلے جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. اللہ یہ تین بڑے بڑے جہنم میں جائیں گے, ہم جیسے گناہگار خطاکار کیا کر پائیں گے. میرے مولا اخلاص عطا فرما دے, ارادیت عطا فرما دے, تیرے گھر میں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تجھے جیسا پسند ہو ویسا بنا دے, اللہ تجھے جیسا پسند ہو ویسا بنا دے. اللہ ہم بننا چاہتے نہیں بن پاتے, اللہ بننا چاہتے نہیں بن پاتے, مگر تو بنا سکتا ہے اللہ, تو اپنے پسند کے مطابق ہمیں بنا دیجیے. علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلے ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما, ہمارے گھروں سے نفرتوں کو دور فرما, اولاد کی نافرمانی کو ختم فرما, اولادوں کو اپنی کو کھار بنا, ہر گھر کی تمام بیماریوں کو ختم فرما, کاروبار کی پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ آج کل پورا ملک ایک عجیب حیرانی پریشانی میں عجیب طرح کے سوالات میں پڑا ہوا ہے. مولا تیری طاقت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں مچھر کے پر کے برابر ہے. اللہ ہم نے تیرے گھر میں تیرے گھر میں ہاتھ اٹھا دیا ہے. اللہ روزہ رکھنے والے بھوکے پیاسے کمزور بوڑھے بچے جوان تمام کے تمام نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہے. ساری قدرت تیری ہے, ساری خدائی تیری ہے, سارا فیصلہ تیرا ہے, سارا اشارہ تیرا ہے. اللہ ہم گنہگاروں کو مت دیکھیے, ہم گنہگاروں کو دیکھ کے اشارہ مت کر دیجیے. اللہ پیارے نبی کو دیکھ لے, پیارے نبی کی امت کو دیکھ لے, گنبد خضرا کے مکی کو دیکھ لے, شفیع المذنبین کے شفیع المذنبین کو دیکھ لے, سید کائنات کو دیکھ لے, سید سردار ائمہ کو دیکھ لے. اللہ ان کو دیکھ کے اس امت پہ رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, سلامتی کا معاملہ فرما, حفاظت کا معاملہ فرما. اللہ اللہ ہمارے اندر سے مرعوبیت کو ختم فرما کر ظالموں کو میرے مولا مرعوب فرما دے, یہ دنوں میں تہلکہ مچا دے. آخر تو ابو جہل پیارے نبی کے پاس آیا تھا, گندے ارادے سے آیا تھا, پورے ارادے سے آیا تھا, پیارے نبی تو خالی ہاتھ تھے. اللہ مگر وہ ایسا بھاگا, ایسا بھاگا جیسے شیر دوڑاتا ہے. اللہ کسی نے پوچھا ابو جہل کیا بات تھی, تو بڑی جھلک کے ساتھ بڑے بڑے اونچے بول کے ساتھ گیا تھا. اس نے کہا کیا کروں, مجھے ایسا لگا کہ اگر دو چار قدم آگے بڑھوں گا تو کوئی شیر ہے جو مجھے چیر پھاڑ دے گا, مجھے نگل جائے گا, میری گردن دبا دے گا. اللہ تم نے ایسی قدرت بھی جو دکھلا دی ہے, اللہ تو بڑا قادر مطلق ہے. تیرے نبی کا واسطہ, تیرے حبیب کا واسطہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واسطہ, حضرت آدم صفی اللہ کا واسطہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا واسطہ, اے اللہ ان تمام نبیوں کا واسطہ, اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما دے, عطا فرما دے, ہر قسم کے ملک کی خطرات سے پورے ملک کو محفوظ فرما دے. رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے آگے ہوگی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.